بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 17 اپریل 2015، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ طلاق کی اختتامی آیات کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة طلاق کا یہ دوسرا رکوع ہے، یہ پورا ہی آپ نے ابھی سماعت فرمایا ہے. پہلے رکوع کا مضمون آپ کے علم میں ہے کہ وہ تھا ہی طلاق اور رضاعت، طلاق کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں سکنا بھی ہے، اس میں عدت بھی ہے، اس میں بچوں کے حوالے سے رضاعت کے معاملات بھی آتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں پہلے رکوع کے اندر. میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اس پرائیویٹ ایشو کے حوالے سے بڑی تفصیل میں ہدایات دی ہیں، یعنی گھریلو زندگی، اس لیے کہ خشت اوت چون حد معمار کج کا معاملہ ہے کہ بنیاد اگر درست ہوگی تو آگے معاشرہ بھی صحیح رخ پر آگے بڑھے گا. حقیقی پاکیزہ معاشرے کا قیام اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ذرا سی بے احتیاطی یہاں پر عدم توازن پوری معاشرت کو بگاڑ سکتا ہے، جس کی مثال اس وقت ہمارا پاکستانی معاشرہ آلریڈی ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور فیملی سسٹم بھی جس طریقے سے تباہ و برباد ہو رہا ہے، خرابیاں ہیں، اور پوری دنیا میں جو فیملی سسٹم برباد ہوا جنہوں نے سرے سے آسمانی ہدایت کو چھوڑ دیا، وہ تو آپ اپنی آخری امتحانوں پر ہیں. چنانچہ چونکہ اس کا مسئلہ ہے ایک حیوانی جبلت سے متعلق، یہ جو شادی بیاہ کا ایشو ہے، بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو اس کا اصل میں تعلق بنتا ہے انسان کے حیوانی وجود کے ایک تقاضے کے ساتھ. روحانیت والا اس کے اندر عنصر بظاہر کوئی نہیں ہے، یہ خالص ایک حیوانی معاملہ ہے. ایک مرد اور ایک عورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جنسی جذبہ رکھا ہے، اس کی تسکین کے لیے ایک پراپر رستہ اختیار کیا جائے. اور اسی میں فطرت کے مقاصد بھی پوشیدہ ہیں کہ نسل انسانی کا فروغ بھی اس کے ذریعے ہے. اب یہ بھی نہیں کہ یہ ایسا حیوانی جذبہ ہے کہ جس کو بالکل کرب کر دیا جائے، بالکل غلط نہیں، یہ تو مقاصد فطرت میں سے ہے. نسل آدم کا فروغ اللہ نے جو رکھا ہے، نظام بنایا، وہ تو ہے اسی ذریعے سے. چنانچہ جن کی نگاہ صرف حیوانی جذبے پہ گئی، تو بہت سے آپ مذاہب دیکھیں گے دنیا میں، خاص طور پہ جو فلسفیانہ مذاہب رہے ہیں، انہوں نے اس کو فی نفس ہی شر قرار دے دیا. شادی کرنا ہی غلط، مرد اور عورت کا یہ تعلق بنیادی طور پر ہی غلط ہے، یہ حیوانی جذبہ ہے، لہذا حیوانی جذبات کو کچل ڈالو. جبکہ اسلام اس کے برعکس ہے، یہاں پر جو ہے اس کو چینلائز کیا گیا ہے، اور باقی اس کو بہت بڑا ایک شر بھی قرار دیا گیا. اس کے اندر عدم توازن جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. اس خاص جو ایک جائز رستہ ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور رستہ اختیار کرو گے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا وہ شخص. وہی میاں بی بی جو ہیں وہ اپنی جنسی تسکین پوری کر رہے ہیں آپس میں، یہ باعث اجر و ثواب ہے، عمل ایک ہی ہے. اس کے اندر یہ ایک خاص معاملہ ہے، جبکہ بعض چیزیں جو ہیں محض شر ہیں، اس کو بالکل ختم کرنا ہے. یہ محض شر نہیں ہے، ہاں محض انسانی جذبہ ضرور ہے، حیوانی جذبہ. بیسیکلی اس کا تعلق حیوان انسان سے ہے. انسان اپنی جگہ ایک مکمل حیوان بھی ہے، اور اس کے اندر ایک وہ ہے ذوق تجلی بھی. اسی خاک میں پنہا غافل تو نہ صاحب ادراک نہیں ہے، وہ ذوق تجلی بھی ہے، وہ ڈیوائن سپارک بھی ہے. وہ نفقت فیہ من روحی، جس نے اسے فرشتوں سے بھی اونچا مقام دے دیا ہے، یہ تو مرکب ہے. لیکن یہ بنیاد، یہ جنسی جذبہ ہے خالص حیوانی. اور کمپلیکیشن اس میں یہ آ رہی ہے کہ یہ وہ حیوانی معاملہ نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے ایک طرف ختم کر دیا جائے، مقاصد فطرت بھی اسی کے ذریعے پورے ہو رہے ہیں. اس لیے ایک توازن چاہیے، وہ توازن جب بگڑ جاتا ہے تو پھر معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن نے اس کو اتنی ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کیا ہے، محض چند اصولی ہدایات نہیں دیں، ڈیٹیل میں اس کی جو امپلیکیشن جہاں جہاں جاتی ہیں، رضاعت کا مسئلہ اور اسی طرح عدت کے معاملات، اور پھر طلاق کے بھی اصول اور ضوابط، اس میں جو ہے دوران عدت سکنا فراہم کرنا وغیرہ وغیرہ. ہم ایک پورا رکوع پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے چار رکوع جو ہیں وہ سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں انہی موضوعات کے اوپر، اور بعد میں یہ تکمیلی وہ ہے جو ہم نے پڑھے ہیں. تو اصل سبب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ایک معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے. تعلق انسان کے اپنے حیوانی وجود سے ہے زیادہ اس کا، لیکن ساتھ ہی ساتھ نسل آدم کے فروغ کے لیے ہے، لہذا اس کے اس حیوانی جذبے کے لیے ایک پاکیزہ ماحول پرووائڈ کر کے اور اس سے مقاصد فطرت بھی حاصل کرنا، یہ ہے کام جو اتنا آسان نہیں ہے، جو سمپل نہیں ہے. اسی میں پھر طلاق کا بھی معاملہ رکھ دیا، ایک طرف شادی کرنا، النکاح من سنتی، اس کو دین کا حصہ قرار دے دیا، عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے نکاح کرو، ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہو، بلکہ نکاح نہ کرنے کو حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں، اسلامی دین جو ہمارے دین کی جو روح ہے اس کے مطابق نکاح نہ کرنا دین کے تقاضوں سے وہ ہم آہنگ نہیں ہے. کسی کی مجبوری ہے تو اور بات ہے. اسی لیے حکم دیا گیا وانکحوا الایاما منکم، ایک شخص نے نکاح تو کیا ہوا تھا لیکن اب اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اب وہ ڈنڈوا ہو گیا. اب ہمارے معاشرے میں تو اب دوبارہ شادی کی بات کرے گا تو لوگ کہیں گے کیا ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے، کیا ہے. عورت کرے گی تو اس پر تو بہت زیادہ الزام آئے گا کہ وہ خواہش کرے، اس کا شوہر انتقال کر گیا، وہ بیوہ ہو گئی اور دوسری شادی کی بات سوچے بھی. یہ ہندوانہ تصورات ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. وانکحوا الایاما منکم، تم میں سے جو مرد جو ہے اس کی بیوی انتقال کر جائے، یا جو عورت اس کا شوہر انتقال کر جائے، بیوہ ہے، رنڈوا ہے، ان کے نکاح بھی کیا کرو. یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، اس میں رستہ نہ، اس میں رستے میں رکاوٹیں مت ڈالو، ان کو فیسیلیٹیٹ کرو. یہ ایک توازن ہے جو ہمارے دین نے دیا ہے. پرائیویسی کی بہت اہمیت, لیکن چونکہ ہے خود حیوانی جذبہ, یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی جو ہیں وہ اپنے اس راہ چلتے یہ کام کریں, کھلے عام کریں, یہ کام ہوگا پوشیدہ, اور پوری پرائیویسی جو ہے وہ میاں بیوی کو پرووائڈ کی جائے, جس میں احکامات جو ہیں سورہ نور کے اندر کہ جب گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر جاؤ, بچے بھی گھر میں جب داخل ہوں تو اجازت لے کر جائیں. ایسے نہیں, خاص طور پر تین اوقات کا بھی تعین کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ اتنے تفصیلی احکام قرآن دے رہا ہے. معاشرے کی پاکیزگی اسی توازن میں منحصر ہے, مبنی ہے. یہ توازن بگڑ جائے گا تو پھر معاشرہ سنڈاس, توازن قائم رہے تو اسی میں کے اندر پاکیزگی روحانیت جو ہے وہ پھر پروان چڑھتی. بہرحال یہ اس ان ایشوز کی اہمیت, ورنہ یہ لگتا ہے کہ قرآن مجید نے اتنی ڈیٹیل سے یہ بات بھی وہ بھی, عدت کا مسئلہ, رضاعت کا مسئلہ, طلاق کا مسئلہ, ایک طلاق دوسری طلاق فنا فنا, تو اس کی اہمیت اپنی جگہ بہت ہے. ہم اس کو شاید بہت لائٹلی دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اب آتے ہیں ہم دوسرے رکوع کی جانب. یہ بنیادی طور پر تذکیری نوعیت کا ہے. ہم نے پہلے رکوع میں یہ بات بھی دیکھی کہ جہاں یہ معاشرتی احکامات آئے اور بڑی ڈیٹیل میں آئے, وہاں بار بار تقوی کی تاکید, بار بار تقوی. خدا خوفی اگر ہوگی تو یہ معاملات پھر صحیح رخ پر آگے بڑھیں گے, ورنہ بس ایک بے روح ڈھانچہ ہوگا اور جو اصل مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے. گھر کا ادارہ جنت کا ایک نمونہ بن سکتا ہے اگر رویے وہ ہوں جو اسلام نے بتائے اور روح تقویٰ ساتھ موجود ہو. پسندیدہ بھی یہ ہے کہ گھر کا ادارہ ایک جنت کا نمونہ بنے, یہ پسندیدہ ہے, لیکن وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تقویٰ نہ ہو. اور ان احکام پر بھی عمل تبھی ہوگا کیونکہ معاملات گھر کے اندر کے ہوتے ہیں, میاں بیوی کے آپس کے ہوتے ہیں, تو خوف خدا ہی ہے جو انہیں اس صراط مستقیم پر گامزن رکھ سکتا ہے, ورنہ اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کچھ نہیں معلوم. وہ تقویٰ ہی تھا نا کہ جب ایک حضرت عمر جب گزر رہے تھے اور انہوں نے سنا ایک گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی, ایک ماں اور بیٹی آپس میں جو ہے کوئی گفتگو کر رہے تھے, اگرچہ اس کا تعلق اس خاص معاشرت سے نہیں ہے لیکن اس تقویٰ کے حوالے سے میں کر رہا ہوں, اور جو ہے ماں سمجھا رہی تھی بیٹی کو کہ بیٹا دودھ میں تھوڑا سا پانی بھی ملا دو, بیچنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو جائز نہیں ہے, خلیفہ کا فرمان بھی ہے اور اسلام میں اس کی گنجائش بھی نہیں ہے, یہ تو غلط کام ہے, خلیفہ اس وقت ہمیں دیکھ تو نہیں رہا, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. وہ بیٹی جواب دیتی, یہ ہے اصل میں جس سے وہ معاشرہ ہی اس کی نوعیت بدل جاتی ہے جب تقویٰ موجود ہوتا ہے. لہذا تقویٰ کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے اس پہلے رکوع میں. اب اس کے بعد وارننگ کا انداز ہے, وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا, اور کتنی ہی بستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنے رب سے سرکشی کا معاملہ کیا. مکی قرآن میں چھ قوموں کا ذکر بار بار ریپیٹ ہوا ہے نام لے کر, جن کی طرف رسول آئے لیکن بستی والوں نے رسول کی بات نہیں مانی. ساری عمر رسول دعوت دیتا رہا, زندگی پوری زندگی قوم نہیں مانی, گنتی کے چند لوگ ایمان لائے. اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے سرکشی اختیار کی, رسول کے سامنے سرکشی اختیار کی, بالآخر کیا ہوا قرآن بار بار بتا رہا ہے, اسی کا خلاصہ ہے اس آیت میں کہ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا, کتنی ہی بستیاں ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی, رب کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی, یعنی بستی والوں نے. وَرُسُلِهِ, اور انہوں نے سرکشی اختیار کی اللہ کے رسولوں کے ساتھ. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا, تو اللہ نے پھر ان کا حساب لیا, بڑا سخت حساب. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا, اور انہیں سزا چکھائی ہے, سزا کا مزہ چکھایا ہے, بہت ہی بری سزا. اور یہ وہ چھ بستیاں ہیں خاص طور پر، ان کے احوال کو اہل عرب بھی جانتے تھے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا قریش مکہ کو معلوم تھا کہ یہ قوم سمود کے آثار ہیں، یہ قوم لوط کے آثار ہیں، وہ جانتے تھے کہ ان بستیوں کے ساتھ یہ معاملہ گزرا ہے، وہاں رسول آئے تھے اور انہوں نے جب انکار کیا رسولوں کی دعوت کا تو اللہ نے دنیا میں انہیں نیست و نابود کر دیا، عذاب استیصال ان پر مسلط کیا کہ کوئی ایک زی نفس بھی باقی نہیں بچا۔ تو انہیں کا حوالہ دیا، وعذبناها عذاب النکرا فذاقت وبال امرها، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا، اللہ کے مقابلے میں سرکشی کی، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کیا، رسول کی بات نہیں مانی جو اللہ کا نمائندہ بن کر آیا تھا، تو اس کے اس طرز عمل کا اللہ نے انہیں مزہ چکھایا، فذاقت وبال امرها، انہوں نے چکھا اپنے اس معاملے کا جو اس کا وبال ہے وہ ان پر آیا، اور وہ چکھا انہوں نے اس عذاب کو، یعنی یہ دنیا کا عذاب تھا، وکان عاقبت امرها خسرا، اور انجام کار ان کا وہ تو انتہائی خسارہ ہے۔ یہ ایک چھوٹی سزا ہے وقتی جو دنیا میں ملی، یہ ایک فوری سزا تھی، اصل سزا وہ ہے آخرت کی، وہ ابدی ہے۔ یہ وارننگ دی گئی ہے، خطاب اس صورت کے اندر کس کو ہے؟ یہ مدنی صورت ہے اور یہاں سارا خطاب ہی مسلمانوں سے ہے، اللہ کے ان احکام کے مقابلے میں اگر تم سرکشی کرو گے تو تم بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، یہ وارننگ مسلمانوں کو دی جا رہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ یہ پوری قوم، جیسے پوری پوری قومیں ہلاک کر دی گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، وہ عذاب ہلاکت نہیں آئے گا کہ آپ کی پوری امت نیست و نیست و نابود کر دی جائے، لیکن جزوی طور پر تو آئے ہیں، بارہا آئے ہیں، چنگیز خان اور ہلاکو خان کے ہاتھوں کروڑوں جو ہیں مسلمان قتل ہوئے، قتل عام ہوا، ہسپانیہ کے اندر جو ہے وہ ایسا خاتمہ ہوا ہے کہ ایک متنفس بھی انہوں نے مسلمانوں کا نہیں چھوڑا، حالانکہ وہ مسلمانوں کا ایک بہت عظیم، ان کی گویا کہ سطوت کا ایک نشان تھا، ایک تہذیب و تمدن اسلامی جو ہے اس کا ایک نمونہ تھا، لیکن جب اللہ کے دین سے بے وفائی کی ہے تو دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آتا ہے، اور پھر آخرت میں جو معاملہ ہوگا وہ تو ہوگا ہی، وہ تو پھر تمہارے اعمال اور تمہارے ایمان کی بنیاد پر ہونا ہے۔ مسلمانوں میں سے کتنے ہیں جو منافقین قرار دے کر وہ جہنم رسید کیے جائیں گے؟ تو تم بھی اللہ کے ان احکامات کے سامنے جو ہے سرکشی کا معاملہ نہ کرنا، مسلمان تو ہو گئے ہو، اب ان احکام کی پابندی بھی کرنی ہے، اور صرف الفاظ کے ساتھ نہیں، اس تقویٰ کی اسپرٹ کے ساتھ۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالی نے ان کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے آخرت کا، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، بات میں پہلے کہہ چکا ہوں، الفاظ اب آ رہے ہیں، تو اے ہوش مندو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ان احکامات پر عمل اس کی اسپرٹ کے ساتھ، یہ ہے تقوی کا تقاضا۔ ہوش بندی کا تقاضا یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم یہ روش اختیار کر دو جو مطلوب ہے تقوی والی۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، خطاب بھی اہل ایمان سے ہو رہا ہے، جیسے میں نے کہا یہ پیغام ہے ہی مسلمانوں کے لیے۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ تعالی نازل کر چکا ہے تمہاری طرف ایک ذکر۔ یہ ذکر کیا ہے؟ اس کی وضاحت اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ رسولن، عربی کے قواعد کی روح سے یہاں پر رسول کا لفظ جو آیا وہ ذکر کا بدل ہے۔ ذکر کیا شے ہے، تفصیل کیا ہے اس کی؟ وہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ذکر یاد دہانی قرآن مجید میں بھی کہا گیا، انا نحن نزلنا الذکر، اس قرآن کو بھی ذکر کہا گیا، جو وحی اتر رہی ہے وہ ذکر ہے، اے نبی ہم نے جو کچھ آپ پر نازل کیا وہ ذکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس ذکر کو رسول سے جدا نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک پیکج ہے، اسی لیے رسول یتلو علیکم، یہ اس کے بدل کے طور پر آ رہا ہے، ذکر نازل کر دیا گیا یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یتلو علیکم آیات اللہ، جو تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں، مبینات، جو بڑی واضح ہیں، روشن ہیں، ہدایت کا روشن چراغ ہیں. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائیں اور جو اچھے عمل کریں انہیں ظلمات سے، کفر کی الحاد کی تاریکیوں سے نکالیں، ایمان کے نور کی طرف لائیں، نور ہدایت کی طرف لائیں. اللہ تعالیٰ اس لیے اللہ نے اس رسول کو بھیجا اور ذکر نازل کیا ان پر. تو یہاں جس انداز سے آیا ہے ذکر کا لفظ اور رسول کا لفظ، یہ اس جو عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ ایک ہی پیکج ہے، اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا جس اسلوب میں یہ بات کی گئی. اور آج کل کا فتنہ بہت بڑا یہ ہے، رسول کو الگ کر کے دیکھتے ہیں. یہی بات قرآن مجید میں ایک اور جگہ آئی ہے، سورہ بینہ، البینہ، سب سے روشن دلیل کس بات کی؟ اللہ کی وحدانیت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. جب دلیل کی بات کی گئی، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ اہل کتاب اور مشرک باز آنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان کے پاس کھلی ہدایت اور روشنی نہ آ جائے، کھلا معجزہ سامنے نہ آ جائے، بینہ، آنکھیں کھول دینے والا. اور وہ کیا ہے؟ وہ آ چکا ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا، وہ یہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے، اور وہ تلاوت کر کے سناتے ہیں وہ آیات جن میں فیہا جو ہے اس میں کھلی کھلی ہدایت موجود ہے. رسول اور قرآن یہ دونوں مل کر البینہ، سب سے کھلی دلیل بن جاتے ہیں، یعنی ایک پیکج بن کر سب سے بڑی روشن دلیل کون ہے؟ یہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں بھی پیکج کے طور پر ذکر کسی کہا گیا، اللہ کی طرف سے ایک ذکر نازل ہوا، اور وہ کیا ہے؟ وہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یتلو علیکم آیات اللہ، وہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ ہے اللہ کی طرف سے کھلا ذکر. رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور. اور ان آیات کے ذریعے اللہ کیا چاہتا ہے؟ ان سے فائدہ اٹھاؤ، اس رسول سے اور اس آیات ان کی قرآن کی آیات، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، نور ہدایت کی طرف لے آئے، روشنی کی طرف لے آئے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا، اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور عمل کرے اچھے. جب صالح عمل ہو گیا تو اچھے عمل کیا ہے؟ جس کام کا اللہ اور اس کے رسول حکم دے رہے ہیں وہ صالح عمل ہے، وہ اچھا عمل ہے. جس سے روک رہے ہیں وہ غلط ہے، وہ سیئات ہیں، وہ برائیاں ہیں. معیار صرف یہ ہے، اپنی عقل نہیں، صالحات، اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرنا، یہ عمل صالح ہے. یدخل جنات تجری من تحتها الانہار، جو یہ کام کرے گا اس کو اللہ داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے رواں ہوں گے، ندیاں رواں ہوں گی. قرآن مجید میں جنت کا ذکر سورہ رحمان بھی پڑھ چکے ہیں، جب بھی آتا ہے تو ایک ایسا لینڈسکیپ ہے کہ جو آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے. انسانی فطرت کو اللہ سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ ہلی ایریا ہو، اس میں باغات بھی ہوں، اس میں چشمے ہوں، اور ظاہر بات ہے کہ جو نشیب میں ہی ندی اور دروان ہوتی ہے، دریا بہتے ہیں تو نشیب میں، دامن میں ندی جاری ہوتی ہے، اور ذرا بلندی کے اوپر جو ہے وہ باغات ہیں. یہ جو ایک لینڈسکیپ ہے، یہی انسان کی فطرت کو سب سے زیادہ بھاتا ہے. چنانچہ اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بھی جنت کا ذکر کیا ہے. اور عربوں کے ہاں اس کا ایک جو نمونہ موجود تھا وہ طائف میں تھا، چنانچہ وہ ہلی ایریا تھا اور وہاں پر چشمے بھی تھے اور باغات بھی تھے. تو یعنی ان کی اپنا جو بھی ایک مبلغ علم ہے یا اپنا ایک تصور ہے کہ بہترین علاقے، تو جو قریش میں بڑے بڑے سردار تھے ان کی وہاں پر زمینیں تھیں، ان کے باغات ہوتے تھے طائف میں. تو ایک دنیا میں بھی جو ایک تصور بنتا ہے نعمت کا، اسی کے حوالے سے ہی بتایا گیا، ورنہ جنت کی نعمتیں اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ جو کچھ قرآن میں اور حدیث میں ذکر ہے جن نعمتوں کا، وہ تو وہ ہے کہ جن کو ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں، کچھ ادراک کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالی نے فرمایا، یہ ایک حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے، بڑے اہتمام سے تیار کیا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ ما لا عین رأت، وہ نعمتیں جو کبھی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، جو کسی کان نے کبھی ان کے بارے میں سنا نہیں، وما خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں، اس کے خیال میں کبھی اس کا احساس تک نہیں آیا، آ ہی نہیں سکتا. وہ کچھ میں نے تیار کر رکھا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، اصل انعامات وہ ہوں گے. یہ تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے، جو جن کو وہ نعمتیں سمجھ رہے ہیں، بتایا گیا وہ بھی ملے گی، وہ سب کچھ بھی ہوگا. تو یہ ہے قد احسن اللہ له رزقا، اسی لیے فرمایا اللہ نے ان کے لیے بہت عمدہ رزق تیار کر رکھا ہے. ان کی نعمت، ان کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کی ہیں تمہیں نہیں معلوم. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کا مستحق بنائے، اور حقیقی ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر اور آخرت پر، وہ حقیقی ایمان ہمیں نصیب فرمائے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تعالی نے سات آسمان پیدا کیے، تخلیق فرمائے ہیں سات آسمان. قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے، لیکن اس سات آسمان کی اصل نوعیت کیا ہے ہم اس کو ابھی تک نہیں سمجھ سکے. ہمارے جو بھی سائنسدان ہیں وہ بھی خلا کے اندر آوارہ گردی بھی کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک بھی کچھ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. البتہ جو تحیر ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے کہ وسعت کائنات کی کتنی ہے. عقل جو دنگ رہ جاتی ہے، وہ دنگ رہ جانا چونکہ ہمارا ایک محاورہ، اس سے آگے کا کوئی محاورہ نہیں ہے، لیکن وہ دنگ رہ جانا جس عام طور پر جس انداز میں بولتے ہیں، اس سے لاکھوں گنا زیادہ کی کیفیت ان پر ہوتی ہے جب وہ مشاہدہ کرتے ہیں. اور ابھی یہ وہ ہے جو معلوم کائنات جسے کہا جائے، اس سے پیچھے کیا ہے یہ بھی نہیں پتا. اتنا پتا ہے کہ جو کچھ ہمیں معلوم ہے یہ کل کائنات نہیں ہے. تو اس نے سات آسمان پیدا کیے، سات طبقات ہیں، کیا ہیں سات لیولز ہیں، اس کی حقیقت کو شاید بعد میں ہی کھلے گی، لیکن ہے، تخلیق کیا ہے اس نے. سمائے دنیا بھی ہے، بعض مقامات پر فرمایا کہ یہ جو تمہیں آسمان میں قمقمے نظر آ رہے ہیں، یہ جو ستارے اور سیارے ہیں، یہ اصل میں سمائے دنیا ہے، یہ سب سے نچلا آسمان ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، جو سب سے قریب کا آسمان ہے اس کو ہم نے روشن کیا ہے اور مزین کیا ہے ان چاند ستاروں سے. تو یہ سب تو وہ ہیں، تو پھر ساتھ کیا ہیں؟ بہرحال ذکر بار بار ہے، اور یقیناً کوئی ہوں گے، اور یہ بعد میں ہم پر کھلے گا بھی انشاءاللہ جب اس عالم میں پہنچیں گے. لیکن یہاں ساتھ ایک اور بات فرمائی، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُن، اور زمین بھی اللہ نے پیدا کی ہے انہی سات آسمانوں کے مثل. اس میں اب ایک امکان یہ جاتا ہے کہ زمین کی طرح کے بھی کوئی سات زمینیں اور ہیں، یا یہ کہ جیسے آسمان ہے اس کی وسعت ہے اور آسمان کا تصور ہے، ایک زمین بھی اسی طریقے سے اس کے اندر بھی بڑا تنوع ہے. ایک تنوع تو ہم دیکھ رہے ہیں، زمین کیا ہے؟ ایک سیارہ ہے، پلینٹ، ستارہ نہیں ہے. یہ اتنا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیے ہیں، اس کے اندر کچھ ستارے ہیں، کچھ سیارے ہیں. تو اسی طرح کے بے شمار اور سیارے بھی ہیں، آسمان بھی ہے، اس کے بھی بہت وسعتیں ہیں، اور اس کے اندر بہت سے سیارے بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں بھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن مثلا ہننا سے بعد لوگوں نے یہ بھی رائے میں مراد لیا کہ وہاں بھی اسی طریقے سے کوئی حیات ہے، کوئی سات زمینیں ایسی ہیں، اور وہاں بھی کوئی اللہ کی مخلوق بستی ہے، اور وہاں بھی اللہ کے کوئی احکامات ہیں جو ان کے لیے دیے گئے ہیں، کوئی اس طرح کا کوئی نظام شاید اور بھی کسی جگہ پر ہو، امکان تو نظر آتا ہے لیکن حتمی اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. صحابہ اکرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک واحد ہیں، وہ اس کے قائل تھے کہ اسی طرح جیسے زمین ہے اسی اور اس پر انسان بستے ہیں اور اس پہ انسان بھی ہیں اللہ کے رسول بھی ہیں، اسی طرح کا معاملہ جو ہے رسول بھی آئے ہیں، اسی طرح کا معاملہ اور بھی سات جگہوں پر ہوگا اس کائنات کے اندر، واللہ اعلم، لیکن اور کوئی ان کی اس رائے کے ساتھ شریک نہیں. اس کی اصل حقیقت کو بھی ہم نہیں جان سکتے. یتنزل الامر بینہن، اللہ ہی کا حکم، احکامات نازل ہوتے ہیں ان سب میں، اس میں تو کوئی شک نہیں، کل کائنات میں ہر جگہ اللہ ہی کا حکم جاری و ساری ہے. یہ تمام ستارے ہوں، سیارے ہوں، گلیکسیز ہوں، اور یہ زمین، اس کے اندر رہنے والے انسان ہوں، حیوانات ہوں، حشرات الارض ہوں، جراثیم تک ہوں، سب پر حکم کس کا جاری ہے؟ یتنزل الامر بینہن، اسی کا حکم ہر جگہ پر جو ہے وہ جاری و ساری ہے. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اس کائنات کی وسعت پر اور اس کے اندر جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ان سب پر غور کرو تو ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، بکل شیء علیم بھی ہے، کوئی شے اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے، کنٹرول بھی پورا ہے اس کا، اور کنٹرول نہیں ہو سکتا جب تک کہ کامل علم نہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اس کے علم نے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے، کوئی اس سے باہر ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اسی آیت کے حوالے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، وہ جو سات زمینوں کی بات آ رہی ہے، انہوں نے ایک جولائی سن 69 کے ایک پرچہ، اکنامسٹ جو پرچہ نکلتا ہے لندن سے، اس کے حوالے سے ذکر کیا کہ اس میں ایک مضمون چھپا تھا اور جس میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ جس گلیکسی میں یہ زمین واقع ہے، زمین جو ہے یہ سورج کے گرد گھومنے والا ایک سیارہ ہے، لیکن سورج خود ایک گلیکسی کا حصہ ہے، اور وہ اس ایک گلیکسی کے اندر لاکھوں سورج ہیں اور ہر سورج کے ساتھ اس کے الگ پلینٹس ہیں، تو وہ زمین، وہ گلیکسی جس میں یہ زمین ہے، صرف اسی کے اندر تقریباً 60 کروڑ ایسے سیارے پائے جاتے ہیں جن کے طبی حالات ہماری زمین سے بہت کچھ ملتے جلتے ہیں. اس ایک گلیکسی میں جس میں یہ ہمارا سورج اور اس میں زمین واقع ہے، اس گلیکسی کے حوالے سے ان کی فائنڈنگز تھی، ظاہر بات ہے کہ یہ بھی حتمی نہیں ہوگی. 60 کروڑ ایسے سیارے پائے جاتے ہیں، پلینٹس ہیں، جن کے طبی حالات ہماری زمین سے بہت ملتے جلتے ہیں، اور امکان ہے کہ ان کے اندر بھی جاندار مخلوق ہو. وہ امکان کی بات تھی، وہ ہمارے اپنے اس سولر سسٹم کے اندر جو پلینٹس ہیں اس کے اندر تو ہماری بڑی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، مریخ میں کوئی امکان ہے، پانی ہے، زمین کا کوئی حیات کا امکان ہے یا نہیں ہے، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. ابھی تک یہی ہے کہ امکان ہے، ابھی تک حتمی طور پر کہیں نہیں پتہ لگا، لیکن بہرحال یہ زمین کی وسعت کے حوالے سے اور اللہ کی قدرت کے حوالے سے یہ جو ایک اکانومسٹ کے اندر بات آئی ہے اس کا بھی ایک تذکرہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ برمحل ہے جو مولانا مودودی نے کیا. اور ظاہر بات ہے کہ اب تو ہمارا یہ سائنسی علم اس سے بہت آگے جا چکا ہے، لیکن ابھی تک بھی کسی جگہ پر حتمی طور پر ہمیں کسی اور جاندار مخلوق کی موجودگی یا حیات کا کوئی تسلسل وہاں پر ابھی تک ہم نہیں پہنچ پائے ہیں، ہمارا علم ابھی تک وہاں نہیں پہنچا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. حالات حاضرہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا. سب سے بڑا ایشو تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ اس وقت جو آج سے نہیں کئی ہفتوں سے چل رہا ہے انٹرنیشنل لیول پر، اور ہمیں اس سے اس لیے دلچسپی ہے کہ اس کا تعلق عالم اسلام سے ہے، وہ یمن کا ایشو ہے. دیکھیں ہمارا رول کیا ہونا چاہیے, ایک اس پہلو سے کہ امت مسلمہ کا حصہ وہ بھی ہے ہم بھی ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے. بنیادی رہنمائی جو قرآن دیتا ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں جھگڑ پڑیں تو باقی لوگ اب ان کا صلح کرائیں, صلح صفائی کے لیے آگے ایکٹیو ہو جائیں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, بقیہ پورے جو بھی امت ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان دو گروہوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے. اور آگے بھی وہ احکامات ہیں, فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, اور پھر اگر مسلمانوں کی اجتماعی رائے یہ بن گئی کہ ایک زیادتی کر رہا ہے دوسرے پر اور اس کو روکا جائے کہ تم زیادتی سے باز آؤ اور وہ باز نہ آئے, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, اب جنگ کرو اس کے خلاف کے جو بغاوت پر اترا ہوا ہے, اب سب مل کر اسے مجبور کرو قوت کے زور سے کہ وہ باز آئے. لفظ قتال کر آیا ہے وہاں پر, صرف مذاکرات کے ذریعے نہیں قوت کا استعمال, اسلحے کا استعمال, یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کے آگے سر جھکا دے. امت کا جو مجموعی فیصلہ ہوگا وہ اصل میں اب گویا کہ وہ امت اللہ تعالیٰ ہی کی اس وقت نمائندگی کرتے ہوئے امت کی ایک مجموعی رائے بن گئی کہ یہ زیادتی کر رہا ہے اور اس کو جھکنا چاہیے, تو وہ جھکے اس فیصلے کے آگے سر جھکا دے. بہرحال اگر پاکستان کو مصالحت کرا سکتا ہو تو سب سے بہتر تو یہ کہ کام ہونا چاہیے. امت کے دو گروہ لڑ پڑے ہیں تو نقصان امت ہی کا ہے, ہم سب کا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب جہاں تک تعلق رہ گیا اس بات کا کہ ان میں سے حق پر کون ہے اور کس کا طرز عمل غلط ہے اور قابل اصلاح ہے, تو جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس تو یہ ہیں کہ یمن میں اہل سنت کی ایک قانونی حکومت موجود تھی, قائم تھی, جنہیں ایک طبقے نحوسیوں نے جو شیعہ کیٹیگری میں آتے ہیں ایک اعتبار سے, انہوں نے جبرن قوت کے زور سے اسے ختم کرنے کی کوشش کی, گویا ایک فساد فی الارض کا جو ہے انہوں نے آغاز کر دیا. لہذا حوثیوں کی طرف داری کرنا جو ہے وہ عدل و انصاف کے تقاضے کے خلاف اصولی طور پر پوری سچویشن کو دیکھیں تو. اور ویسے بھی اب چونکہ اب یہ معاملہ صرف یمن کا نہیں رہا, اس سے آگے کا بڑھ گیا ہے, لہذا اب اس کی سنگینی بڑھ چکی ہے, اور سعودی عرب کھل کر جو ہے وہ حمایت کر رہا ہے, یا یمن کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے اور وہ حوثیوں کے خلاف کاروائی کر رہا ہے, جبکہ دوسری طرف ایران خفیہ انداز سے جو ہے وہ یمن میں اسلحہ پہنچا رہا ہے, لیکن وہ خفیہ انداز ایسا ہے کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ پہنچ رہا ہے اسلحہ, اس میں کوئی شک نہیں, اور بہت بھرپور طور پر. اور نتیجہ کیا ہے کہ پورا وہ عرب ورلڈ جو ہے وہ اب آگ کے شوروں کے لپیٹ میں آ سکتا ہے اس سچویشن کی وجہ سے, اور یہ کوئی سمپل معاملہ نہیں ہے, بہت پیچیدہ صورتحال بن سکتی ہے. تو یہ ہے جس سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں. ایران مذاکرات کی بات کرتا ضرور ہے لیکن اس کے لیے حوثیوں کو وہ مجبور نہیں کر رہا, یہ بھی ایک امر واقعہ ہے کہ وہ اگر ان کو اسلحہ دے سکتا ہے تو انہیں اس پر مجبور بھی کر سکتا ہے کہ بھائی مذاکرات کرو, لیکن بہرحال وہ ایسی صورتحال نہیں ہو رہی ہے بدقسمتی سے. سعودی عرب کی یہ تجویز بھی انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے کہ قانونی حکومت کو بحال کر دیا جائے, یعنی جو تجویز دی ہے معاملے کا سیٹل کرنے کا, اور پھر انتخابات کرائے جائیں. جو قانونی حکومت تھی جس کو گرایا گیا اور ناحق طور پر جو ہے وہ ملک کے اندر فساد برپا کیا گیا, اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے پیمانے پر فساد ہوا, تو اس کو جو ہے واپس بحال کیا جائے اور پھر الیکشن انتخابات کروائی جائیں, اور اگر اس میں حوثی کامیاب ہو جاتے ہیں تو سعودی عرب کا موقف یہ کہ پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ موقف بظاہر بڑا معقول معلوم ہوتا ہے. اب آئیں کہ یہ دونوں ملک جو ہیں بہرحال ہمارے مسلمان ممالک ہیں, ہمارے برادر ممالک ہیں, ایک ملک تو بالکل قریب کا پڑوسی ہے, لیکن ان دونوں کو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ مشکل وقت میں کون پاکستان کا کس نے ساتھ دیا اور اوور آل پاکستان کے ساتھ مخاصمت کا معاملہ کس کا رہا, تو وہاں بھی بات بڑی واضح ہے. کہ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا، سعودی حکومت جو بھی ہوتی تھی، بہرحال وہاں تو ایک ہی ڈائنسٹی چل رہی، ہر مشکل وقت میں پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے جو 25 لاکھ پاکستانی وہاں پر کام کر رہے ہیں، اس ملک کے اندر جو کسی حد تک آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں کچھ رونق ہے، کچھ ایک طبقہ ہے جو مکان بھی اب بنا رہا ہے، جو اچھے حال میں رہ رہا ہے، تو ان کا بہت کچھ مرہون منت ہے کہ جو وہاں سے آ رہی ہے رقم، اور اس ملک کے جو ہے وہ اکنامک حالات کو سٹیبل کرنے میں اور سنبھالنے میں اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو بہرحال یہ ہے صورتحال مجموعی طور پر کہ پاکستان کو اس میں پھر کیا رول ادا کرنا چاہیے. اس ساری صورتحال میں وہ پھر از خود اس تک انسان پہنچ جاتا ہے کہ اس فساد کو ختم کرنے میں پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور آمدن آپ کو معلوم ہے کہ بھارت جو اندیشہ ہے مشرق وسطی میں جنگ کے شعلے بڑے پیمانے پر بھڑک سکتے ہیں، اور مسلمان دو کیمپ بن کر ایک دوسرے کے سامنے اب آئیں گے. اب بہت واضح طور پر ایک انداز سے تو پہلے بھی چل رہی تھی یہ وار، شیعہ اپنی ڈومینیشن کے لیے اور اہل سنت اپنی سروائیول کے لیے زیادہ یہ معاملہ رہا ہے ابھی تک، اور جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے نفوذ. شیعہ کرسنٹ ایک وجود میں آ چکا ہے. عراق کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ صدام کی حکومت کے خاتمے کے بعد امریکہ نے حکومت جس کے حوالے کی ہے، وہ آپ کو معلوم ہے وہ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے ان کی حکومت وہاں پر نہیں تھی، وغیرہ وغیرہ. یہ جو ساری صورتحال ہے، لیکن پھر یہ آپس کا جو کلیش ہے یہ بڑا خطرناک ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے عذاب کی وہ شکل ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ او یلبسکم شیعان، امت سے غداری تو بحیثیت مجموعی پوری دین سے غداری بحیثیت مجموعی پوری امت کر رہی ہے اس وقت. افراد ہیں الا ماشاء اللہ، کوئی ملک سے ہم کہیں کہ ہاں یہ ہے جو صحیح، جس نے اسلامی نظام نافذ کیا ہے اور واقعتاً یہ اسلامی حکومت ایک نمونے کی اسلامی حکومت ہے، کوئی بھی نہیں. بلکہ بغاوت ہے اللہ کے خلاف تمام عالم اسلام میں بھی، اس لیے کہ سودی معیشت سب کے ہاں جو ہے وہ چل رہی ہے. اور یہ جو معاشرت آ رہی ہے، ابلیسی معاشرت، یہ بھی آپ سمجھیے کہ یہ ہر جگہ پہنچ چکی ہے اور بھرپور طور پر پہنچ چکی ہے. تو وہ عذاب اللہ کا جو ہے وہ اس شکل میں بھی آتا ہے. او یلبسکم شیعان، تمہیں گروہوں میں تقسیم کرے، فیذیک بعضکم بعض بعض، اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھائے، آپس میں لڑے مڑے. یہ اب گویا کہ جو عذاب بڑا آنے والا ہے اس پورے علاقے کے اندر، اس کا شاید آغاز یہ ہوگا، اور اس کے بعد دوسری قوتیں بھی کود پڑیں گی، اور وہ عذاب جو ہے اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا جس کے ہم مستحق ہو چکے ہیں بدقسمتی سے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. آمین برحمتک یا رب.